بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 117، زہریلا سیارہ، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے 0306787822 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1،
جلد نمبر 39، ناول جاسوسی دنیا. ناول نگار ابن صفی. کہانی نمبر 117 زہریلا سیارہ. کہانی نمبر 118 نیلم کی واپسی. اسرار پبلیکیشنز، الکریم مارکیٹ مین، کبیر اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. فون نمبر 7357022 7321970. جملہ حقوق محفوظ. اس ناول کے نام، مقام، کردار اور کہانی سے تعلق رکھنے والے اداروں کے نام فرضی ہیں. پبلشر خالد سلطان. پرنٹر یمانی پریس. سیل ڈپو عثمان ٹریڈرز، الکریم مارکیٹ مین، کبیر اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. فون نمبر 7321970. جاسوسی دنیا نمبر 117، زہریلا سیارہ. مکمل ناول. پیش رس. یادش بخیر، عظیم حماقت کے بعد پھر حماقت نہیں ہوئی تھی، لیکن پڑھنے والے اس بیچمندان کی حماقتوں کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ جب تک پھر کوئی حماقت سرزد نہ کرا دیں چین سے نہیں بیٹھتے. سو حضرات، یہ حماقت بھی ملاحظہ فرمائیے کہ نام نامی اس کا زہریلا سیارہ ہے. اس میں وہ کردار بھی موجود ہے جس کا تقاضا برسوں سے ہو رہا تھا. اس نئے روپ میں آپ اسے دیکھ کر یقیناً محظوظ ہوں گے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اس بار عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے جو بکرا بچایا تھا ابھی تک چل رہا ہے یا ختم ہو گیا؟ بھائی، بکرے کی بسات ہی کیا، کتنے دن چلتا؟ البتہ اونٹ ہوتا تو بات بھی تھی، ویسے اس بار بکروں سے زیادہ سستے اونٹ ہی تھے. اگلے سال صحیح. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ جاسوسی ناولوں میں رومان کیوں ٹھونس دیتے ہیں؟ گزارش ہے کہ مجھے تو علم نہیں کہ میرے ناولوں میں رومان بھی ہوتا ہے. البتہ اگر آپ نے رومانیت کو بطور علمی اصطلاح استعمال کیا ہے تو یقین کیجئے کہ میرے ناولوں میں رومان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اگر آپ کی مراد فارمولا فلموں والے رومان سے ہے تو میری کتاب میں پھر پڑھیے، ایسا کوئی مرض آپ ان میں نہیں پائیں گے. ابھی پچھلے ہی دنوں ایک بچی نے کہا، انکل، آپ کی فلم دھماکہ بالکل بکواس تھی. میں نے بوکھلا کر پوچھا، کیوں بیبی؟ کہنے لگی، شادی تو ہوئی ہی نہیں، میں تو بہت بور ہوئی. میں نے کہا، اچھا بیبی، آئندہ تمہیں بور نہیں ہونا پڑے گا، شادی ہوگی یا دونوں مر جائیں گے. سب سے زیادہ دلچسپ بات ایک صاحبہ کی ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک خالص ناول عشقیہ قسم کا لکھوں. میرے بس سے باہر ہے، معافی چاہتا ہوں، ورنہ آپ ہی بعد میں کہہ اٹھیں گی کہ میں نے پیروڈی کے لیے تو نہیں لکھا تھا. البتہ ان صاحب کی فرمائش زیر غور ہے کہ شکرال والی کہانی کو مکمل کر دوں. میں خود بھی چاہتا ہوں کہ شکرال کی کہانی کسی طرح مکمل ہو جائے. خدا کرے پھر اسی قسم کی ذہنی فضا میسر آ جائے جس کے تحت وہ کہانی شروع کی گئی تھی، تاکہ پیوند نہ معلوم ہو. اب اور کیا عرض کروں، زہریلا سیارہ پڑھیے اور مجھے مطلع فرمائیے کہ کیسا رہا. وسلام، ابن صفی. یکم فروری 1970. برقی نگینے. بڑا خوبصورت کتا تھا، کم از کم کیپٹن حمید کی نظروں سے تو ایسا کتا آج تک نہیں گزرا تھا. نہ جانے کہاں سے مارا تتارا فریدی کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں آ داخل ہوا تھا، پھر وہاں سے کسی طرح نکلنے کا نام ہی نہ لیا. کتے خانے میں بند کتوں نے اسے دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، لیکن وہ خود اس طرح پرسکون نظر آ رہا تھا جیسے یہاں کے ماحول میں اس کے لیے ذرا برابر بھی اجنبیت نہ ہو. حمید کو دیکھ کر اس نے اظہار شناسائی کے طور پر دم بھی ہلائی تھی. فریدی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا. ملازموں نے اسے کمپاؤنڈ سے نکالنے کی کوشش کی تو گرا کر ان پر چڑھ دوڑا. رہنے دو، حمید نے انہیں روکا تھا، مگر کپتان صاحب، اپنے کتے جو آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں، ایک ملازم بولا. کچھ دیر بعد خود ہی خاموش ہو جائیں گے، اسے کھانے کے لیے دو. ملازم ہوتوں ہی ہوتوں میں کچھ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ فریدی کے کتے کمروں میں داخل نہیں ہونے پاتے تھے، ان کی عادت ہی نہیں پڑنے دی تھی۔ زیادہ تر کتے خانے میں رہتے تھے اور رکھوالی کے السٹیشن رہائشی حصوں سے دور ہی رہ کر رکھوالی کرتے تھے۔ بہرحال جب حمید اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس کتے نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ جناب، حمید رک کر بولا، ابھی ہم لوگ اتنے مہذب نہیں ہوئے کہ آپ کی ہم جلیسی کا فخر حاصل کر سکیں، براہ کرم باہر ہی ٹھہریے، آپ چاہیں تو پورچ میں تشریف رکھ سکتے ہیں۔ پھر روشنی میں کتے کے گلے میں پڑے ہوئے پٹے پر نظر پڑی تو دم بہت رہ گیا۔ ایسا مرسا پٹا کبھی نظر سے نہیں گزرا تھا۔ چھوٹے بڑے کئی نگینے آنکھوں کو کھیرا کیے دے رہے تھے اور وسطی نگینہ تو بہت بڑا تھا، لال تھا شاید۔ بہت خوب جناب، وہ آہستہ سے بولا، آپ خاصے معزز نظر آ رہے ہیں اور شاید متمول بھی ہیں، بہتر ہے تشریف لے چلیے، کہیں آپ کوئی والی ریاست تو نہیں ہیں۔ کتا پیچھے پیچھے اس کے کمرے تک آیا تھا۔ تشریف رکھیے، حالانکہ یہ قالین آپ کے لائق تو نہیں ہے، حمید نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر اجازت ہو تو میں ذرا آپ کے پٹے کا جائزہ لے لوں، اتاروں گا نہیں، آپ مطمئن رہیے۔ ویسے آپ مجھے بے حد ذہین معلوم ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک بے حد ایماندار پولیس آفیسر کے گھر میں پناہ لی ہے۔ کتا کچھ اس طرح اسے دیکھے جا رہا تھا جیسے سب کچھ سمجھتا ہو۔ حمید بھنا کر بولا، اب یہ فرما دیجئے کہ آپ تناول کیا فرمائیں گے، معمولی دال روٹی والے تو نہیں معلوم ہوتے۔ اس نے اپنے اگلے پیر پھیلائے اور پنجوں پر تھوتنی رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ خزت کیا قصور ہوا فدوی سے، کوئی بات تبا نازک پر گران گزری ہو تو واللہ مسخرہ سمجھ کر معاف فرمائیے گا۔ کتا بدستور آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ حمید نے شانوں کو جنبش دی اور اس کے پاس سے ہٹایا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ڈھیٹ کتے کے ساتھ کس طرح پیش آئے۔ آخر وہ اس کے پیچھے کیوں آیا تھا، کسی ملازم کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ شام ہو رہی تھی، وہ کسی طرف نکل جانا چاہتا تھا، لیکن یہ کتا پتہ نہیں کس کا ہے، خصوصیت سے ادھر ہی کیوں آیا؟ درجنوں کتوں کی غصیلی آوازیں سن کر تو اسے فرار ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کسی متحمل مزاج آدمی کی طرح یہ سب کچھ بڑے سکون سے برداشت کر گیا تھا۔ کہیں یہ کسی دشمن کا بہت ہی تربیت یافتہ کتا نہ ہو اور انہیں کسی وبال میں نہ پھنسا دے۔ پٹے میں جڑے ہوئے جواہرات بیش قیمت تھے۔ میں تعارف کا منتظر ہوں جناب عالی، اس نے پھر کہا، لیکن کتے کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ابے کیا اب ڈنڈا سنبھالوں، چیخ کر بولا، میں تیرے قیمتی گلو بند کی رکھوالی نہیں کر سکتا، مجھے باہر جانا ہے۔ کتے نے آنکھیں نہ کھولی، حمید الجھن میں پڑ گیا، غور سے اسے دیکھنے لگا، کہیں مر تو نہیں گیا، لیکن سانس معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ پھر اس نے پٹا پکڑ کر اسے آدھے دھڑ سے اٹھایا تھا اور چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی، وہ بدستور سوتا رہا۔ اس کی چیخم دھاڑ سن کر پہلے ہی کئی ملازم وہاں پہنچ گئے تھے اور کھڑے ہنس رہے تھے۔ آپ کی جان کو کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے، کپتان صاحب، فریدی کے خادم خصوصی شریف نے کہا۔ جی ہاں، آپ ہی کیا کم تھے کہ یہ بھی آ گیا، حمید نے دانت پیس کر کہا اور چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، ادھر آئیے، دیکھیے اس کا پٹا بہت قیمتی ہے، جواہرات جڑے ہوئے ہیں، ذرا آپ خیال رکھیے گا، ایک بھی کم ہوا تو سب کی شامت آ جائے گی، میں باہر جا رہا ہوں۔ شریف آگے بڑھ آیا تھا، اس نے بھی جھک کر پٹے پر نظر ڈالی اور متحیرانہ انداز میں بولا، کمال ہے صاحب، کیا قریب کی کسی کوٹھی میں کوئی نیا آدمی آیا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، آتے ہی جاتے رہتے ہیں، اسے یہیں پڑا رہنے دو، اسی حالت میں کوئی قریب نہ آئے، چلو نکلو باہر۔ کمرہ مقفل کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ پھر اسے ہنسی آگے اور ملازمین اس کا منہ دیکھنے لگے۔ بیچارہ اپنا کیس لے کر آیا تھا کرنل صاحب کے پاس، لیکن ملاقات سے پہلے ہی مر گیا، اب دیکھنا ہے کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ پٹا اتار پھینکوا دیجئے، آپ بھی کس چکر میں پڑے ہیں؟ بوڑھے شریف نے کہا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بڑے صاحب ہی آ کر اس کی تجہیز و تکفین کریں گے، سخت ناراض ہوں گے اسے کمرے میں دیکھ کر۔ حمید نے مایوسانہ انداز میں سر کو جنبش دی اور خاموش کھڑا رہا۔ ڈائننگ ہال میں ہلکی موسیقی گونج رہی تھی۔ مشرقی انداز دیے ہوئے مغربی دھنیں ان دنوں خاص سی مقبول تھیں، اکثر لوگوں کے پاؤں تال دینے لگے۔ فریدی بہت دنوں بعد نیا گرا آیا تھا، آمد کسی خاص مقصد کے تحت نہیں ہوئی تھی، محض معمولی تبدیلی کی غرض سے چلا آیا تھا۔ ویسے اگر اتفاقاً ادھر سے گزرنا ہوتا تو شاید اس تبدیلی کی خواہش ہی پیدا نہ ہوتی، کیونکہ وہ ایسی جگہوں کا رخ ضرورتاً ہی کرتا تھا۔ اس کے اپنے نظریے کے مطابق تبدیلی کے لیے نقل مکانی ضروری نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہی تبدیلی کی اس خواہش کو پورا کر سکتا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق کسی مصروفیت کو ترک کر کے دوسرا شغل اختیار کر لینا ہی حصول مقصد کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ بہرحال نیا گرا میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے ایک ڈائریکٹر ہی سے مٹ بھیڑ ہوئی تھی، دونوں کے درمیان شناسائی ہی تھی۔ وہ اس کے استقبال کے لیے لپکا۔ ذہن نصیب کرنل صاحب، وہ اس سے مسافہ کرتا ہوا بولا۔ مزاج کیسے ہیں؟ فریدی اس کی گرم جوشی کا جواب دیتا ہوا بولا، شکر ہے اللہ کا، تشریف لے چلیے، آفس میں بیٹھیں گے یا حال میں؟ کسی تفتیش کے سلسلے میں نہیں آیا ہوں، اسی لیے حال ہی مناسب رہے گا۔ مجھے علم ہے کہ آپ مصری رقص سونغمہ سے دلچسپی رکھتے ہیں، میں نہیں سمجھا۔ سمیا آج کل یہی مظاہرے کر رہی ہے، مجھے علم نہیں تھا، وہ بہت اچھا گاتی ہے، قدیم اور جدید کے امتزاج سے اس نے ایک نیا رنگ پیدا کیا ہے۔ تشریف رکھیے جناب، وہ اسے ایک مناسب سی میز کے قریب لا کر بولا۔ فن کے قدردان گنے چنے ہیں، لوگ تو جسموں کی حرکات پر نظر رکھتے ہیں۔ شاید میں یہاں 6 ماہ بعد آیا ہوں، فریدی بیٹھتا ہوا بولا، آپ بھی بیٹھیے۔ ضرور ضرور، روز روز ایسی صحبتیں کہاں نصیب ہوتی ہیں، یہ میری خوش نصیبی کے لمحات ہیں۔ امسال آپ شکار پر نہیں گئے؟ فریدی نے پوچھا۔ بس جناب کیا عرض کروں، دل چاہتا ہے کہ بندوقیں بیچ کر سارنگیاں خرید لوں۔ 50 روپے لائسنس فیس ہو گئی ہے، شوٹنگ پرمٹ پہلے 25 روپے میں بنتا تھا، اب 100 روپے ہو گئے ہیں، اچھے کارتوس 300 روپے سینکڑا ہیں، پھر آج تیتر پر پابندی لگی ہے تو کل بٹیر پر، پتہ نہیں چلتا کہ کب کس چیز کے شکار پر پابندی لگا دی گئی۔ پچھلے سال شامت اعمال سے ایک کلنگ مار لیا تھا، آ پکڑا گیمز والڈن نے، 200 روپے نظر کر کے بڑی مشکل سے بندوق بچائی، اس پر بھی وہ ظالم سارا دوسرا شکار بھی ہتھیا لے گیا۔ بچے منہ دیکھ کر رہ گئے تھے، اس سے پہلے تو کلنگ کے شکار پر پابندی نہیں تھی، پتہ نہیں کس وقت لگ گئی۔ انہیں چاہیے کہ سیزن شروع ہوتے ہی اخبارات کے ذریعے 2-3 بار اعلان کر دیا کریں کہ کس کس چیز پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ آپ کبھی میری زمینوں پر چل کر شکار کھیلیے، ہر قسم کا شکار موجود ہے، کئی جھیلیں ہیں اور جنگلات بھی ہیں، بہت بہتر، میرے لیے تو باعث فخر ہوگا، کیونکہ بتیرے آپ کی شکار گاہوں کو للچائی ہوئی نظروں سے تکتے رہتے ہیں۔ جو بھی چاہے ہر ماہ کی 15 اور 30 تاریخ کو وہاں شکار کھیل سکتا ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو اس کے لیے ہدایت کر دی ہے اور مشتہر بھی کرا دیا تھا، لیکن شکار کی تعداد پر بہرحال پابندی رہتی ہے، ورنہ 2-3 ہی بار میں سب کچھ ختم ہو جائے۔ آپ کا جواب نہیں ہے روئے زمین پر کرنل صاحب، میں آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ صرف چائے، کچھ کھائیے بھی؟ نہیں شکریہ، اس وقت کچھ کھانے کی عادت نہیں ہے، ہوٹل کے ڈائریکٹر نے ہیڈ ویٹر کو طلب کر کے چائے کے لیے کہا تھا۔ فریدی نے خاموشی اختیار کر لی، شکار کا موضوع ختم ہو گیا تھا، فن کی دلدادگی کا پہلے ہی زیادہ مظاہرہ نہیں کیا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب یہ شخص جرائم کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بارے میں گفتگو شروع کرنے ہی والا ہے۔ چائے کے آنے سے قبل ہی ڈائریکٹر نے سوال کھینچ مارا تھا، کرنل صاحب آخر یہ جرائم اتنے کیوں بڑھ گئے ہیں؟ جھلاہٹ کی بنا پر فریدی بولا، میں نہیں سمجھا جناب۔ آبادی بڑھ گئی ہے، وسائل محدود بھی ہیں اور چند ہاتھوں کا ان پر قبضہ ہے، جھلاہٹ والی بات تو رہ ہی گئی۔ اسی طرف آ رہا ہوں. دولت مندوں کو مزید دولت مند بننے کی آزادی ہے اور عوام کو قناعت پسندی کا سبق دیا جا رہا ہے. ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا ہے؟ چارہ ہی چارہ ہے اگر خود غرضی اور جاہ پسندی سے منہ موڑ لیا جائے. ایک نئے انداز کی سرمایہ داری کی بنیاد ڈالنے کی بجائے خلوص نیت سے وہی کیا جائے جو کہا جاتا رہا ہے تو عوام کی جھلاہٹ رفع ہو جائے گی. ضرورت ہے کہ انہیں قناعت کا سبق پڑھانے کی بجائے ان کی خودی کو ابھارا جائے جیسے بعض دوسرے ممالک میں ہوا. نہیں صاحب, خودی کو قوالوں ہی کی تحویل میں رہنے دیجئے, ڈائریکٹر ہنس کر بولا. فریدی بھی مسکرایا. چند لمحے خاموش رہ کر ڈائریکٹر نے کہا, آپ تو انقلابی معلوم ہوتے ہیں کرنل صاحب. حدود اللہ میں رہ کر یقیناً انقلابی ہوں. اللہ اس پر کبھی برہم نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوم اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر اپنے وسائل کی تقسیم کا مناسب انتظام کر لے. بات تو سچی ہے جناب, ہماری تاریخ میں ایسے سربراہان مملکت بھی گزرے ہیں جو سر کے نیچے اینٹ رکھ کر کھردر فرش پر سویا کرتے تھے اور اپنے لیے محل نہیں بناتے تھے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ وہ جملہ پورا نہیں کر پایا تھا کہ یک بیک کئی چیخیں حال میں گونجی. او خدایا, ڈائریکٹر بوکھلا کر کھڑا ہو گیا. فریدی نے بھی ان چاروں کرسیوں کو لڑکتے دیکھا, وہ چاروں ایک ہی میز پر تھے. چند لمحے سناٹا چھایا رہا, پھر لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر ان کی طرف جھپٹے. ان میں فریدی اور ڈائریکٹر بھی تھے. براہ کرم پیچھے ہٹ جائیے, فریدی نے گونجیلی آواز میں کہا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اور پھر ذرا ہی دیر میں چاروں گرنے والوں کی اموات کا اعلان کر دیا گیا. میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیے, فریدی نے ڈائریکٹر سے کہا. سروس قطعی بند کرا دیجیے. تحکم ثانی کچن بند رہے گا. کچن سے باورچیوں مددگاروں کو نکال کر مقفل کرا دیجیے. خداوندہ, یہ کیا ہو گیا؟ میں بہت سبز قدم ہوں, فریدی نے خشک لہجے میں کہا. میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب, ڈائریکٹر بوکھلا کر بولا. فریدی نے متعلقہ حکام کو کالے کی تھی اور ذرا ہی سی دیر میں وہاں پولیس کی گاڑیاں پہنچنے لگی تھی. بظاہر زہر خورانی کا کیس معلوم ہوتا تھا. کچن مقفل کر دیا گیا اور مشیر نامے کی تیاری کے بعد لاشیں روانہ کر دی گئیں. تو تفتیش آپ ہی کریں گے جناب, ڈائریکٹر نے پوچھا. ضروری نہیں ہے, ابھی تو متعلقہ تھانے تک ہی بات رہے گی, ان سے نہ بنی تو آگے بڑھے گی. ہو سکتا ہے وہ کہیں اور سے کچھ کھا پی کر آئے ہوں. غیر قانونی طور پر کشیدگی ہوئی شرابیں پی کر کتنے ہی لوگ اس شہر میں مر چکے ہیں. فریدی کچھ نہ بولا. تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی گھر کی طرف جا رہی تھی. گھر پر حمید کتے کی کہانی لیے بیٹھا تھا. شام کو کہیں جا نہیں سکا تھا, بھرا بیٹھا تھا. فریدی کو دیکھتے ہی پھٹ پڑا. آہستہ آہستہ فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا, میں کچھ نہیں سمجھ سکا. حمید نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے تھے. پھر دوبارہ اسٹارٹ لے کر آہستہ آہستہ کتے کی حیرت انگیز موت تک پہنچا تھا. چلو دکھاؤ کہاں ہے لاش. وہ اسے اپنی خوابگاہ میں لایا. کتے کی لاش اسی طرح فرش پر پڑی ہوئی تھی. وہ اسے اپنی خوابگاہ میں لایا. پھر پٹے کی طرف اشارہ کر کے بولا, تمہارے بیان کے مطابق وہ سرخ نگینہ یہاں تھا. جی ہاں, اس جگہ پٹے میں سوراخ ہو گیا ہے, جلنے کا نشان. اوہ, یہ کچھ بال بھی جلسے ہوئے ہیں. اچھا, اسے اوپر میری تجربہ گاہ میں پہنچا دو, پٹا اتار دینا. بھنگی بنا دیجئے مجھے, وہ تو پہلے ہی سے ہو, فریدی کہتا ہوا کمرے سے نکل آیا. ڈرائنگ روم میں پہنچ کر فون پر کسی کے نمبر ڈائل کیے تھے اور دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولا تھا, نیا گرا والی لاشیں کہاں ہیں؟ مردہ خانے میں. پہلے شناخت کے لیے تشہیر کی جائے گی, پھر پوسٹ مارٹم ہوگا, دوسری طرف سے آواز آئی. میں دوبارہ ان کا جائزہ لینا چاہتا ہوں, آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا انتظام کر دو. بہت بہتر جناب, دوسری طرف سے پھر آواز آئی. ریسیور رکھ کر وہ پھر حمید کے کمرے کی طرف چل پڑا. دو ملازم کتے کی لاش اٹھا کر اوپری منزل پر لے جا رہے تھے. آخر آپ کریں گے کیا؟ حمید نے پوچھا. اس کا پوسٹ مارٹم میں خود کروں گا. کمال ہے, کیا یہ کام کسی ہسپتال کے آپریشن ٹیبل پر نہیں ہو سکتا؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ فریدی نے اسے گھورتے ہوئے کہا. حمید پائپ میں تمباکو بھر رہا تھا اور اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے. کچھ نہیں، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، شاید فراغت کے دن ختم ہو گئے۔ فریدی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارے تو اب آپ کہاں چلے؟ ابھی آیا۔ اس کی گاڑی پھر کمپاؤنڈ سے نکل رہی تھی۔ اس بار سفر کا اختتام پولیس ہسپتال ہوا۔ ڈاکٹر شاہد اسی کا منتظر تھا۔ وہ مردہ خانے میں پہنچے۔ چاروں لاشیں ابھی سرد خانے میں نہیں پہنچی تھیں، میز ہی پر پڑی ہوئی تھیں۔ فریدی نے کپڑا ہٹا کر ان کے ہاتھوں کا جائزہ لیا تھا اور ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ جی ہاں، چاروں کی انگلیوں پر جلنے کے نشانات ہیں، ڈاکٹر نے کہا، اور انگشتریوں سے نگینے غائب ہیں۔ واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے، اور جلنے کے نشانات ان نگینوں کے نیچے سے انگلیوں میں شروع ہوئے ہیں، ڈاکٹر بولا۔ مجھے یہی دیکھنا تھا، فریدی نے کہا۔ بہرحال ساری علامات الیکٹرک شاک لگنے کی موجود ہیں، ڈاکٹر بولا۔ کیا آپ کی ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ ختم ہو چکی ہے، میں تو آپ کا منتظر تھا۔ کیا مجھے تھوڑا سا وقت دے سکیں گے؟ ضرور ضرور، ایک کتے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اوہ، ڈاکٹر کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آئے تھے، لیکن پھر وہ مسکرا کر بولا، کیا اسی وقت؟ ابھی، اور میں اب آپ کو اپنے گھر لے چلوں گا۔ چلیے۔ کتے کی لاش تجربہ گاہ کی میز پر پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ خدا کی پناہ، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس نے فریدی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے آپ کی تجربہ گاہ کے بارے میں سنا تھا، لیکن اس حد تک بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ بس شوق کی بات ہے۔ کتے کی لاش کی چیر پھاڑ شروع ہوئی تھی اور الماریوں سے جدید ترین آلات برآمد ہونے لگے تھے۔ حمید انہیں اسسٹ کر رہا تھا اور گھن کے مارے اس کی آنتیں حلق میں چلی آ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے چیر پھاڑ مکمل ہوئی تھی اور وہ مختلف قسم کے سلوشنوں سے ہاتھ دھوتے رہے تھے۔ حمید کو اوپکائی آئی اور وہ باہر چلا گیا۔ قطعی طور پر الیکٹرک شاک، ڈاکٹر بولا۔ ان لاشوں کے پوسٹ مارٹم کا بھی یہی نتیجہ برآمد ہو تو مجھے فوری طور پر مطلع کر دیجیے گا، فریدی نے کہا۔ آخر قصہ کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ الیکٹرک شاک لگے کیسے، فریدی پرتفکر لہجے میں بولا۔ پھر اس نے کتے کی کہانی سناتے ہوئے کہا تھا، ان لاشوں کے بارے میں تو آپ کو علم ہی ہے۔ میں نے لاشوں کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر دیا تھا، ڈاکٹر بولا۔ آپ کے محکمے کے لوگ شاید نیا گھر میں اسی بات کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن وہاں ان کرسیوں پر الیکٹرک شاک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ان انگشتریوں کے نگینے کیسے تھے؟ ڈاکٹر نے کہا۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت وہ چاروں ختم ہوئے تھے، ٹھیک اسی وقت یہاں کتے نے دم توڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر کچھ نہ بولا۔ وہ دونوں تجربہ گاہ سے باہر آئے اور فریدی نے کہا، رات کا کھانا میرے ہی ساتھ کھائیے، مجھے بے حد افسوس ہے کہ کسی اور جگہ مدعو ہوں۔ اچھا تو ایک کپ کافی ہی صحیح، سردی آج کچھ بڑھ گئی ہے۔ کوئی مذائقہ نہیں، وہ ڈائننگ روم میں آ بیٹھے۔ حمید اپنے کمرے میں تھا۔ ایک ملازم سے معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کافی پی کر ڈاکٹر تو چلا گیا تھا اور فریدی نے حمید کے دروازے پر دستک دی تھی۔ اب زندہ بھی رہنے دیجیے گا یا نہیں؟ اندر سے آواز آئی۔ بہت زندگی ہے فرزند تمہاری، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تھا اور حمید شب خوابی کے لباس میں دکھائی دیا۔ آخر ہے کیا چکر؟ اس نے برا سمو بنا کر کہا۔ چیلنج، فریدی نے کہا اور اس کے جبڑے بھیج گئے۔ میکس فیکٹر، حمید نے احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکائی اور بولا، مگر کس کی طرف سے؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن ہے چیلنج ہی، ورنہ یہاں اس کتے کا کیا کام جسے ان چاروں ہی کی طرح مر جانا تھا۔ او ہاں، اس کا پٹک کہاں ہے؟ کھڑکی سے اکبی پارک میں پھینک دیا گیا، نگینوں سمیت، حمید نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں اسے عمارت کے اندر رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ چاروں آپ کی موجودگی میں مرے تھے، اس لیے مجھے بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہی سے تمہارا ذہن بن جائے گا، فریدی نے خشک لہجے میں کہا اور بجھا ہوا سگار سلگانے لگا۔ دفتر رکھوالی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی اور وہ چونک پڑے۔ پھر فریدی صدر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ حمید نے صرف شانے ہلائے تھے، اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی تھی۔ اتنے میں ایک ملازم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جس کے چہرے پر بدہواسی تاری تھی۔ کپتان صاحب، دوسرا کتا۔ کہاں؟ حمید بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ دیوار پھلانگ کر کمپاؤنڈ میں آیا تھا، رکھوالی کے کتوں نے دبوچ لیا۔ کرنل صاحب کہاں ہیں؟ وہ اسے اپنے کتوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حمید بھی کمپاؤنڈ کی طرف جھپٹا تھا۔ فریدی پھاٹے کے قریب کھڑا نظر آیا، مگر اب کتے نہیں بھونک رہے تھے۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ رکھوالی کے کتے قطعی طور پر دم توڑ چکے ہیں اور دو زمین پر پڑے سسک رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ دوسرا کتا تھا، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، انہیں اس حال کو پہنچا کر نکل گیا۔ ارے تو ان دونوں کو تو بچانے کی کوشش کیجئے، فضول ہے، یہ نہیں بچیں گے۔ لیکن وہ گیا کہاں؟ جہاں سے آیا ہوگا، خشک لہجے میں جواب ملا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں کتے بھی ختم ہو گئے تھے۔ یہ صرف چیلنج ہی نہیں بلکہ دھمکی بھی ہے، فریدی بولا۔ میں کتے کے تعاقب کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، حمید بولا۔ چلو، فریدی اس کا بازو پکڑ کر پورج کی طرف موڑتا ہوا گرایا۔ حمید بے دلی سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم تک آیا تھا۔ فریدی نے تازہ سگار سلگا کر دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں کتے کے تعاقب کا موقع دے سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں کہ وہ کس کا کتا تھا۔ کون سا کتا؟ وہی جو رکھوالی کے کتوں کو مار گیا۔ کس کا تھا؟ میرا ہی ایک بلڈ ہاؤنڈ جو پچھلے 15 دن سے غائب تھا۔ مجھے تو علم نہیں تھا اس کی گمشدگی کا۔ تم ہوش میں کب رہتے ہو؟ شازیہ کو بڑا دکھ تھا، اس کے ڈیڈی آج بھی اس کے لیے میکس فیکٹر کا بیوٹی باکس نہیں لائے تھے۔ حالانکہ صبح تک وہ ڈیوٹی پر جانے لگے تو اس نے پائیں باغ سے چیخ کر یہانی کرائی تھی۔ خان تجمل مقامی جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے اور ان کا جیل خانہ ملک کا مثالی جیل خانہ سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر بعض اصلاحات کی تھی، جن کے تحت وہ جیل خانے کی بجائے ایک طرح کی تربیت گاہ بن گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ پھر خان تجمل اور ان کے کنبے کا گزارا محض تنخواہ ہی پر رہا ہوگا، اور یہ کنبہ بھی چھوٹا سا نہ تھا۔ خان تجمل کے والدین بقید حیات تھے، ایک بیوہ بہن اور اس کے دو بچوں کا ہار بھی خان تجمل ہی پر تھا۔ شازیہ سے بڑی دو بہنیں تھیں، تین بڑے بھائی، سب ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بیگم تجمل صدا کی بیمار، ہمیشہ دواؤں اور انجیکشنوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اگر خان تجمل کے والد کے پاس کچھ زرعی زمینیں نہ ہوتی تو شاید مہینے میں 2-4 فاقوں کی بھی نوبت آ جاتی۔ پھر وہ کیپٹن خان تجمل کا بنگلہ تھا، اس لیے 2-4 مہمان بھی بنے رہتے تھے۔ بہرحال ایسے حال میں میکس فیکٹر کے بیوٹی بکس کی فرمائش ایسی ہی تھی جیسے کسی لکڑ ہارے سے نولکھا ہار کی فرمائش کر دی گئی ہو۔ شازیہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے چہیتی بھی تھی۔ عمر 13 سال تھی، اس سے بڑی عالیہ 17 سال کی تھی اور آسیہ 21ویں میں تھی۔ تینوں بھائی اس سے چھوٹے تھے اور ابھی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن سے فارغ نہیں ہوئے تھے۔ شام کو بیوٹی بکس نہ ملنے پر وہ دل گرفتہ سی ہو کر پائیں باغ میں نکل آئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خوب چیخ چیخ کر روئے۔ آم کے درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، دفتن ایک بڑا سا پیکٹ اس کے پیروں کے قریب آ گرا اور وہ خوفزدہ ہو کر اچھل پڑی۔ بڑی دیر تک پیکٹ کو ہاتھ ہی لگانے کی ہمت نہیں پڑی تھی۔ بار بار سر اٹھا کر درخت کے اوپر نظر ڈالتی، لیکن گھنی شاخوں میں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ ویسے اسے یقین تھا کہ پیکٹ درخت ہی پر سے گرا ہے۔ پھر اس نے پیکٹ کھول ڈالا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ میکس فیکٹر کا بیوٹی باکس ہی تھا، یہ کہاں سے آیا؟ پاپا نے تو بھول جانے کا عذر کر دیا تھا۔ ایک بار پھر درخت پر نظر ڈالی، مگر کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ اس بیوٹی باکس کو دوپٹے میں لپیٹ کر اپنے کمرے میں اٹھا لائی۔ اس کا اور عالیہ کا مشترکہ کمرہ تھا، عالیہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، اس لیے اسے اطمینان سے بکس میں رکھی ہوئی چیزوں کا جائزہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ اوہو، اس میں تو ایک خط بھی رکھا ہوا ہے، اس نے کاغذ کی تہہ کھولی، کسی نے شاید اسے ہی مخاطب کیا تھا۔ پیاری بچی، تمہیں یاد ہوگا کہ تم بچپن میں پریوں کی کہانیاں بڑے شوق سے سنا کرتی تھی اور تمہیں نیلم پری کا کردار بہت پسند تھا، لہذا نیلم پری بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرے گی۔ بیوٹی باکس کے علاوہ اور بھی جو کچھ چاہتی ہو بتاؤ، مہیا کیا جائے گا، لیکن کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، ورنہ بیوٹی باکس بھی غائب ہو جائے گا اور نیلم پری تم سے کٹی کر دے گی۔ میں نیلم پری کا خادم ایک پری زاد ہوں، بندر کی شکل میں تم سے ملتا رہوں گا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون اس طرح رشوت دے گیا ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی ہنس پڑی، پھر سنجیدہ ہو کر سوچنے لگی، اگر کوئی شخص سفارش کرانا چاہتا ہے تو کیا پاپا میری سن لیں گے؟ ہرگز نہیں، ان سے تو یہ بکس بھی چھپانا پڑے گا، ورنہ وہ یہی سمجھیں گے کہ میں نے کسی سفارشی کا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ لیکن اب وہ اسے چھپائے کہاں، عالیہ کی بچی نے دیکھ لیا تو چاروں طرف شور مچا دے گی، اس سے 4 سال بڑی تھی لیکن ہم جولیوں کی طرح اس سے الجھتی رہتی تھی، اور شازیہ بھی اسے عالیہ ہی کہتی تھی، باجیا آپا کا روگ نہیں پالا تھا۔ سوچتے سوچتے بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ فی الحال اسے میلے کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے چھپا دینا چاہیے، پھر وہ بکس کو تو ضائع کر دے گی اور اس کی مختلف چیزیں نکال کر ادھر ادھر رکھ دے گی اور ان پر سے مکس فیکٹر کے لیبل بھی چھڑا دے گی۔ دوسری صبح اس نے اس بندر کی تلاش شروع کر دی تھی، سردیوں کی چھٹیاں تھیں اور وہ سارا دن گھر پر ہی گزارتی تھی۔ تینوں بھائی ایک عزیز کے ساتھ مرغابیوں کے شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، عالیہ اور آسیہ زیادہ تر کمروں ہی تک محدود رہی تھی، معمر لوگ سردی کی وجہ سے آتش دان سے دوری پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے پائن باغ میں وہ تنہا ہی ہوتی تھی۔ آم کے درخت کے نیچے پہنچ کر وہ رک گئی، چاروں طرف سناٹا تھا، دن کے 11 بجے تھے اور آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، سردی بڑھ گئی تھی۔ دفتن اوپر شاخوں پر سرسراہٹ ہوئی اور ایک پرزا اس کے پیروں کے قریب آ گرا، اس نے اوپر دیکھے بغیر جھک کر پرزا اٹھا لیا تھا، اس بار تحریر تھی، پیاری بچی میں نے رات اسی درخت پر گزاری ہے اور اس وقت بہت بھوکا ہوں، 2-3 سینڈوچ بنا لاؤ، حالانکہ دوسرے بندر گوشت نہیں کھاتے لیکن مجھے گوشت کے سینڈوچ بہت پسند ہیں، اور پھر میں بندر تو ہوں نہیں پریزاد ہوں، مجھے اردو زیادہ نہیں آتی اس لیے میری ہینڈ رائٹنگ بھدی ہے، خدا کرے تم اسے ٹھیک سے پڑھ لیتی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، شاخوں کے درمیان ایک بڑا سا بندر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر شازیہ کو سلام کیا تھا، وہ سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی، بہت جلدی میں ابلے ہوئے بیف کے چند پارچے کاٹے تھے اور ان پر ساس لگا کر نمک مرچ چھڑکا تھا، پھر 4 سینڈوچ تیار کر کے دوبارہ پائن باغ کی طرف دوڑ گئی تھی۔ درخت سے ایک چھوٹا سا چھینکا نیچے آیا تھا جو ایک پتلی سی ڈوری سے بندھا ہوا تھا، شازیہ کو بڑی مایوسی ہوئی، وہ تو سمجھی تھی کہ بندر خود اتر کر نیچے آئے گا، بہرحال اس نے سینڈوچ چھینکے پر رکھ دیا اور چھینکا اوپر کھینچ لیا گیا اور وہ بینچ پر جا بیٹھی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ وہ پھر درخت کے تنے کے قریب پہنچی اور کسی قدر اونچی آواز میں بولی، تم آخر نیچے کیوں نہیں آتے، یہاں بچے نہیں ہیں کہ تمہیں پریشان کریں گے، پہرے والا سپاہی گولی مار دے گا، اوپر سے بھن بھناتی ہوئی سی آواز آئی تھی اور شازیہ کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی انگریز اردو بول رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، آدھے گھنٹے بعد اکبی پارک والی جھاڑیوں میں مل سکوں گا، اچھا اچھا میں وہاں پہنچ جاؤں گی، وہ جلدی سے بولی تھی، پھر وہ اندر چلی آئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ بندر کے لیے اور کیا لے جائے، خوبانیاں کیسی رہیں گی، بندر تو خوبانیاں کھاتے ہی ہوں گے، ارے وہ تو گوشت بھی کھاتا ہے، نہیں خوبانیاں نہیں، خشک میووں والے کیک کا بڑا ٹکڑا کیوں نہ لے جائے، ہاں یہی ٹھیک رہے گا، خوبانیاں تو وہ یوں بھی کھاتا ہی رہتا ہوگا، درختوں کا باسی جو ٹھہرا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اکبی پارک میں جا پہنچی تھی، لیکن جیسے ہی جھاڑیوں میں قدم رکھا کسی نے اس کے سر پر کپڑا ڈال کر منہ دبا دیا، وہ چیخ بھی تو نہیں سکی تھی، دم گھٹ کر رہ گیا تھا، سر چکرایا تھا اور وہ فوری طور پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو خود کو ایک سجے سجائے کمرے میں پایا، لیکن یہ اس کے بنگلے کا کوئی کمرہ نہیں ہو سکتا تھا، اس کے بنگلے میں اتنا قیمتی اور خوبصورت فرنیچر کہاں سے آتا، سامنے میز پر ٹیلی فون رکھا نظر آیا، وہ بستر سے اٹھ کر اس کی طرف جھپٹی تھی، شاید اس کے نمبر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس پر نمبر نہیں تھے، شاید مٹا دیے گئے تھے۔ بہرحال یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کا اغوا کیا گیا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھی، اسے بھی آزمایا، وہ باہر سے بولٹ کیا گیا تھا۔ دوبارہ فون کی طرف پلٹ آئی اور فون پر اپنے پاپا کے دفتر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف سے جواب ملا تھا، آواز اس کے پاپا ہی کی تھی۔ میں شازیہ بول رہی ہوں پاپا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اوہ اچھا، سمجھ گیا۔ دیکھو اب تنخواہ ملے گی نا، بس اسی دن تمہاری فرمائش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کی بات نہیں ہے پاپا، پھر کیا بات ہے؟ شاید میرا اغوا ہو گیا ہے، کیا بکواس ہے؟ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے، خان تجمل، تیسری آواز سنائی دی، لیکن وہ بالکل محفوظ ہے۔ تم کون ہو؟ کیا اب یہ بھی بتانا پڑے گا؟ خیر پہلے تم اس سے اس کی داستان سن لو۔ ہاں بیبی، اب تم اپنے پاپا کو بتا سکتی ہو کہ تمہارا اغوا کس طرح ہوا۔ شازیہ اپنے باپ کو بندر کی کہانی سنانے لگی تھی اور پھر بولی تھی، میں نہیں جانتی کہ یہ عمارت کہاں واقع ہے، فون پر سے نمبر بھی مٹا دیے گئے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ خانت جمل کی بھرائی ہوئی سی آواز آئی۔ تیسری آواز کہتی سنائی دی تھی، تم بہت اچھے آدمی ہو خانت جمل، تم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت معمولی سی معلومات کے عوض شازیہ کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ قیدی نمبر 16 اور نمبر 113 کہاں بھیجے گئے ہیں؟ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں بتایا گیا، کوئی ٹاپ سیکرٹ قسم کا معاملہ تھا۔ مجھے علم ہے کہ تم نہ جانتے ہوگے، لیکن کوشش کرو تو معلوم کر سکتے ہو۔ کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ وہ دونوں کس کی نگرانی میں لے جائی گئی تھی؟ یقین کرو میں نہیں جانتا، شاید خود ڈی آئی جی صاحب آئے تھے، میں اس دن چھٹی پر تھا، میرے نائب نے کاروائی کی تھی۔ نائب سے معلوم کرو کہ ڈی آئی جی نے انہیں کس کے سپرد کیا تھا۔ 20 منٹ بعد میں پھر تمہیں فون کروں گا، لیکن یقین کرو تم کسی طرح بھی میرے نمبر ڈیٹیکٹ نہ کر سکو گے۔ کلک کی آواز آئی تھی، شاید عمارت ہی کے کسی دوسرے انسٹرومنٹ کا ریسیور رکھا گیا تھا۔ پھر خان تجمل کی آواز آئی، شازیہ کیا تم سن رہی ہو بیبی؟ دیکھو بالکل پریشان نہ ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بالکل خائف نہیں ہوں پاپا، آپ ہی کی بیٹی ہوں، شازیہ نے گنجیلی آواز میں کہا تھا۔ خان تجمل نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا اور اپنے جسم کے رائشے پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار انہیں ایسے کسی واقعے سے دوچار ہونے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی ان پر ایسی بھی گزرے گی۔ انہیں ان دونوں قیدی عورتوں کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ وہ کسی قسم کے جرم میں ماخوذ ہوئی تھی اور کسی مغربی ملک سے تعلق رکھتی تھی۔ کاغذات میں ان کے ناموں کی بجائے صرف نمبروں کا اندراج ہوتا تھا، وہ تو ان کے نام تک سے واقف نہیں تھے۔ اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان کی منتقلی کے وقت وہ چھٹی پر تھے۔ ان کے نائب لیفٹیننٹ رضوی نے دونوں کو ڈی آئی جی کے حوالے کیا تھا۔ انہوں نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور اردلی نے اندر داخل ہو کر سیلوٹ کیا تھا۔ رضوی صاحب کو سلام دو، انہوں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تھوڑی دیر بعد لیفٹیننٹ رضوی اندر آیا تھا۔ بیٹھیے، خان تجمل نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا لیکن آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے، شاید اس سے پہلے کبھی اس طرح طلب نہیں کیا گیا تھا۔ 16 اور 113 نمبروں کی منتقلی کہاں ہوئی تھی؟ خان تجمل نے اس کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا۔ یہ تو مجھے نہیں بتایا گیا جناب، ڈی آئی جی نے کاغذات پر دستخط کیے تھے اور انہیں لے گئے تھے۔ ان کے ساتھ اور کون تھا؟ دو حضرات جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوں۔ میں نے اپنا نجی ریوالور صفائی کے لیے دیا تھا، جی ہاں، کل ہی بنگلے پر بھجوا دیا تھا۔ مجھے 50 راؤنڈ بھی چاہیے، ابھی منگوا دیجئے، انہوں نے جیب سے پرس نکالتے ہوئے کہا اور پھر کچھ نوٹ نکالے تھے اور رضوی کے سامنے ڈال دیے۔ بہت بہتر جناب، ابھی منگواتا ہوں، اس نے نوٹ اٹھاتے ہوئے کہا اور خود بھی اٹھ گیا۔ اس کے بعد خان تجمل نے فون پر گھر کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ جواب ملنے پر ماؤس پیس میں بولے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شازیہ گھر پر نہ ہوگی، مجھے علم ہے کہ وہ کہاں ہے، جلد واپس آ جائے گی، پڑوس میں تلاش کرنا بند کر دو۔ آخر کہاں ہے؟ دوسری طرف سے بڑی بیٹی آسیہ کی آواز آئی تھی۔ میں کہتا ہوں فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، گھر میں سب کو بتا دو کہ اسے چھوٹے چچا لے گئے ہیں، دو تین دن بعد واپس آ جائے گی۔ جلدی میں تھے اس لیے گھر میں کسی کو نہ بتا سکے، مجھے فون کر دیا ہے۔ حقیقت کیا ہے پاپا؟ دوسری طرف سے آسیہ کی گمبھیر سی آواز آئی۔ گھر آ کر بتاؤں گا، دوسروں سے یہی کہنا جو میں نے بتایا ہے۔ کہتے ہوئے انہوں نے سلسلہ منقطع کر دیا، بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی، انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی جس نے ان کی اور شازیہ کی گفتگو کے دوران میں مداخلت کی تھی۔ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں خان تجمل، مجھے افسوس ہے کہ انہیں لے جانے والے میرے نائب کے لیے اجنبی تھے۔ کیا کئی لوگ تھے؟ ڈی آئی جی کے علاوہ دو آدمی۔ پتہ لگاؤ کہ وہ دونوں کون تھے اور قیدیوں کو اب کہاں رکھا گیا ہے۔ میرے بس سے باہر ہے، تو پھر شازیہ سے بھی ہاتھ دھو رکھو، شاید وہ 13 سال کی ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں تلاش کر کے فنا کر دوں گا۔ ضرور کوشش کرو، تمہارے ہی شہر میں مقیم ہوں اور شازیہ بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ اگر تم ایسے ہی جیالے ہو تو اس بچی کی بجائے مجھے ہی یرکمال بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے علم ہو سب باتوں کا۔ نہیں، تم نہیں جانتے، ورنہ اب تک اگل چکے ہوتے۔ میں کہتا ہوں شازیہ کو واپس کر دو، تب ہی معاملے کی بات ہو سکتی ہے۔ اس کی طرف سے بے فکر رہو، وہ بہت آرام سے ہے اور اسے ہم سے کوئی شکایت نہیں۔ میں کوشش کروں گا معلومات حاصل کرنے کی۔ بس تو پھر شازیہ کو بھی محفوظ سمجھو، کل 10 بجے تک کی مہلت دی جاتی ہے۔ سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر انہوں نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی جیپ ڈی آئی جی کے آفس کی طرف جا رہی تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ اغوا کنندگان بہت باخبر معلوم ہوتے ہیں، انہیں اس بھاگ دوڑ کا بھی علم ہو جائے گا اور وہ ان کی طرف سے کسی قدر مطمئن ہو جائیں گے اور شازیہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ خان تجمل کا براہ راست ڈی آئی جی تک پہنچنا غیر معمولی بات تھی۔ اس نے انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے خان صاحب؟ خیریت ہی تو نہیں ہے حضور، انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا اور اپنی داستان دہرانے لگے۔ ڈی آئی جی بھی غور سے سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ تو بہت بری خبر سنائی تم نے، اس نے مغموم لہجے میں کہا، لیکن خان صاحب میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ دونوں عورتیں اب کس جیل میں منتقل کی گئی ہیں۔ شاید کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے علاوہ کسی اور کو بھی نہ معلوم ہو، وہی دونوں انہیں لے گئے تھے۔ منتقلی کے لیے اوپر سے احکامات آئے تھے، ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، ورنہ کاغذات میں صرف نمبروں کی بجائے ان کے نام بھی ہوتے، خان تجمل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے لیے کیا کروں، ویسے اپنی مدد کے لیے جتنی فورس چاہو لے سکتے ہو، میں احکامات جاری کیے دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، لیکن فورس سے کام تو اس وقت چل سکتا ہے جب ہمیں اغوان کنندگان کے ٹھکانے کا علم ہو جائے۔ وہ اتنے دلیر معلوم ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی شرائط بھی عائد نہیں کی، یعنی میں جس سے چاہوں اس کا تذکرہ کر سکتا ہوں، وہ قطعی محفوظ ہے۔ اسی لیے تو معاملہ زیادہ تشویشناک نظر آ رہا ہے۔ ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں کرنل فریدی سے بات کرو، میری جان پہچان نہیں ہے ان لوگوں سے، میں تعارفی خط لکھ دوں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب، ڈی آئی جی نے سامنے رکھے ہوئے پیڈ پر کچھ لکھنا شروع کیا تھا اور خان تجمل سر جھکائے بیٹھے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈی آئی جی نے اپنے تعارفی نوٹ کو ملفوف کر کے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، وش یو گڈ لک۔ بہت بہت شکریہ جناب، اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اس نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ اب ان کی جیپ فریدی کے آفس کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد بالآخر اس کے روبرو ہونا نصیب ہوا تھا۔ ڈی آئی جی کا نوٹ پڑھ کر اس نے ترہم آمیز نظروں سے خان تجمل کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے کیپٹن، اس نے کہا، میں بہت پریشان ہوں کرنل فریدی۔ ظاہر ہے، ویسے آپ اس بندر کے بارے میں اور کیا بتا سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ شازیہ کے بیان کے مطابق وہ عام بندروں سے کسی قدر بڑا تھا۔ اوہ خان تجمل خاموشی سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے. اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، آپ اغوا کنندگان کو ہمارے نام بتا سکتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے گا کہ منتقلی ہمارے توسط سے عمل میں آئی تھی، لیکن میں جگہ نہیں بتا سکوں گا، شاید کام چل جائے، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کون لوگ ہیں، خدا کرے ایسا ہی ہو. میری طرف سے اجازت ہے، آپ میرا نام لے سکتے ہیں، پھر وہ لوگ خود سمجھ لیں گے کہ میں جگہ کا تذکرہ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ کرنل. اس کے علاوہ اگر اور کوئی خاص واقعہ رونما ہوا تو مجھے ضرور مطلع کیجیے گا. آفس میں نہ ملا تو گھر پر ہوں گا، گھر پر عدم موجودگی کی صورت میں آپ اپنا پیغام ریکارڈ کرا سکیں گے. بہت بہتر، خان تجمل نے اٹھتے ہوئے کہا. خان تجمل وہاں سے بھی رخصت ہو کر اپنے آفس کی طرف چل پڑے. گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، خاندان والوں کو کیا بتاتے. آسیہ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا کہ وہ اسے اصل واقعات سے آگاہ کر دیں گے. اغوا کنندگان نے دوسرے دن 10 بجے کال کرنے کو کہا تھا، لہٰذا فی الحال اس سے بھی گفتگو کرنے کا امکان نہیں تھا. ویسے وہ سوچ رہے تھے کہ اب کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا. اپنے آفس پہنچے تو نائب نے طلب کیے ہوئے کارتوس بھی حوالے کر دیے. بیٹھے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی. انہوں نے بے صبری سے ریسیور اٹھایا. دوسری طرف سے شازیہ کی آواز آئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ایک اور آواز سنائی دی. شازیہ کو کوئی ریسیور رکھ دینے کو کہہ رہا تھا، پھر وہ اسے پکارتے ہی رہ گئے تھے، مگر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے کی آواز آئی تھی اور وہ دانت پیستے ہوئے کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گئے تھے. ہونی ٹائپ رائٹر. ناشتے کے لیے اسے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا تھا. پچھلی رات تک کھانا اسی کمرے میں پہنچایا گیا تھا جہاں وہ سوئی تھی. صبح ایک بوڑھی عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ناشتہ دوسرے کمرے میں ہوگا. یہاں ناشتے کی میز پر دو عجیب الخلقت آدمی نظر آئے، ایک بے حد دبلا پتلا اور انتہائی لمبا تھا، اور دوسرا اس حد تک پستہ قد کی زیادہ سے زیادہ 4 فٹ کا رہا ہوگا. چہرہ چھپا لیتا تو 10 سال کا بچہ معلوم ہوتا. آؤ آؤ، لمبے آدمی نے بڑے پیار سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب والی کرسی پر بٹھا لیا. میں یہاں موجود ہوں، اسے ذہن میں رکھنا، چھوٹے آدمی نے کہا. بکواس بند کرو، آؤ بچی ادھر میری گود میں بیٹھ جاؤ. ہرگز نہیں، چھوٹا آدمی اچھل کر کرسی پر کھڑا ہو گیا. اس کا جھریایا ہوا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، لمبا آدمی ہاتھ ہلا کر بولا، میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا. چھوٹا آدمی بڑبڑاتا ہوا بیٹھ گیا. پتہ نہیں کس گندی کتیا نے جنا ہے تمہیں، چلو کھاؤ، لمبے آدمی نے شازیہ سے کہا. آخر مجھ سے کیا قصور ہوا ہے، مجھے کیوں قید کر رکھا ہے تم لوگوں نے، شازیہ نے غسیلے لہجے میں کہا. بس ذرا دیر اور کی بات ہے، 10 بجے تمہارے پاپا سے باتیں ہوں گی، اگر مجھے معلومات حاصل ہو گئی تو پھر تمہیں گھر پہنچا دیا جائے گا. کھاؤ بیبی، چھوٹے آدمی نے کہا، ان باتوں میں نہ پڑو. تو وہ بندر تم ہی رہے ہوگے. ہاں بیبی میں ہی تھا، مجھے میرا قصور بتاؤ، یہاں اپنے قصور پر کون پکڑا جاتا ہے. باتیں نہیں، لمبا آدمی ہاتھ اٹھا کر بولا، ناشتہ کرو اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا کہ لالچ بری بلا ہے. تم میکس فیکٹر کے بیوٹی بکس کے لالچ میں اس بندر کے چکر میں پڑی تھی. تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب کبھی اپنی استطاعت سے بڑھ کر خواہش نہیں کروں گی اور پریوں کے وجود پر بھی یقین نہیں رکھوں گی. لمبا آدمی ہنس کر بولا، تمہاری عمر کیا ہوگی؟ 13 سال. 4 سال بعد بالکل جوان ہو جاؤ گی. پھر تم نے بکواس شروع کر دی، چھوٹا آدمی بھنا کر بولا. چپ رہ چھپکلی کے بچے، ورنہ مسل دوں گا. آؤ، چھوٹا آدمی کرسی سے اچھل کر الگ ہٹتا ہوا بولا، اگر تمہاری اونٹنی ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. شازیہ نے لمبے آدمی کی طرف دیکھا، وہ اس طرح مسکرا رہا تھا جیسے کسی ناسمجھ بچے کی لاف و گزاف سے محظوظ ہو رہا ہو. آؤ نا، دیکھوں کتنا دم ہے تم میں، چھوٹا آدمی ہاتھ ہلا کر بولا. سخت احسان فراموش ہو تم، میں نے تمہیں رہائی دلائی ہے، لمبے آدمی نے کہا، اور اس کے عوض مسلسل میری توہین کیے جا رہے ہو. بادشاہ ہوں، جو چاہوں کروں. 2 منٹ میں تارے نظر آ جائیں گے بادشاہ سلامت، اگر مجھ سے الجھے. چلو بیٹھو چائے پیو، میں اس بچی کی موجودگی میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا. شازیہ کو اس ننھے منے بچے کی جرات پر تعجب ہو رہا تھا۔ ناشتے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھے رہے تھے۔ لمبے آدمی نے فون اٹھا کر سامنے رکھ لیا تھا۔ ٹھیک 10 بجے اس نے نمبر ڈائل کیے اور ماؤس پیس میں بولا، ہاں میں ہی ہوں۔ ٹھیک، کیا کہا؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس میں دھوکے کی کوئی بات ہی نہیں۔ دیکھو خان تجمل، مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو، تمہارے فرشتے بھی مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ میں کوئی ٹٹ پونجیا مجرم نہیں ہوں، اگر میرا نام سن لو تو تمہیں بھی چکر آ جائیں، لہذا اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ کیا کہا؟ تحریر میں؟ اچھی بات ہے، یہی صحیح۔ ایک ہاتھ سے لفافہ دو اور دوسرے ہاتھ سے لڑکی لو، لیکن تمہارا غیر مسلح ہونا ضروری ہے، اور تم اپنے ماتحتوں کو بھی ساتھ نہیں لاؤ گے۔ اگر مجھے اس کا شبہ بھی ہو گیا تو لڑکی تمہیں زندہ نہیں ملے گی۔ اوکے، میں اعتبار کرتا ہوں تمہاری بات پر۔ ہاں ہاں، وہ بعافیت ہے، تم اس کی آواز سن سکتے ہو۔ اس نے ریسیور شازیہ کی طرف بڑھا دیا۔ شازیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ریسیور تھاما تھا اور بولی تھی، ہیلو پاپا، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کچھ اور کہنا چاہا تھا لیکن لمبے آدمی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور چپٹ لیا۔ شازیہ نے بے بسی سے چھوٹے آدمی کی طرف دیکھا تھا۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے اسے تسلی دی۔ لمبا کہہ رہا تھا، ایک بار پھر سن لو، اگر تم نے معاہدے کے خلاف ایک قدم بھی اٹھایا تو نتیجے کے خود ذمہ دار ہوگے۔ پھر ریسیور رکھ کر اس نے شازیہ سے پوچھا تھا، تمہارا باپ کیسا آدمی ہے؟ بہت اچھے آدمی ہیں، نہ سفارش سنتے ہیں اور نہ رشوت لیتے ہیں، تحائف بھی واپس کر دیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہی کرتے ہیں یا اس کے خلاف بھی؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی اپنا کوئی عہد توڑا ہو۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ میں عہد شکنوں کو سزا بھی دینا جانتا ہوں۔ تم آخر ہو کون؟ شازیہ جھنجھلا کر بولی۔ بہت برا آدمی ہوں، جب تم 17 برس کی ہو جاؤ گی تو تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ اس بار چھوٹے آدمی نے اس کے ہاتھ پر چمچہ مارا تھا، وہ اچھل پڑا۔ او کتے کے پلے، تو ہوش میں ہے یا نہیں؟ لمبا آدمی دھاڑا۔ لنگڑی اونٹنی کی اولاد میں بالکل ہوش میں ہوں، اور تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کی حفاظت کرنے کی قسم کھائی تھی۔ حد سے نہ بڑھو ورنہ پچھتاؤ گے، احسان فراموش کتے، بار بار احسان کا نام نہ لو۔ میں نے کسی سے درخواست نہیں کی تھی کہ مجھے رہائی دلائے، میں وہاں بہت آرام سے تھا، میرے ساتھ اچھا برتاؤ تھا ان لوگوں کا۔ مشرق میں ابھی آدمیت باقی ہے، مشرق کے بچے، خود کو قابو میں رکھو ورنہ بہت سخت سزا دوں گا۔ فون کی گھنٹی بجی، فریدی نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے حمید کی آواز آئی تھی، خان تجمل گھر سے نکل چکا ہے، اس کی جیپ عالمگیر روڈ پر مشرق کی طرف جا رہی ہے، تنہا ہے، وردی میں بھی نہیں ہے۔ تعاقب جاری رکھو، فریدی نے کہا، کیا تم میک اپ میں ہو؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، کوئی نئی بات ہو تو مجھے مطلع کر دینا، بہت بہتر۔ فریدی نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ سرخ رنگ والے انسٹرومنٹ کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری طرف سے ڈی آئی جی پوچھ رہے تھے، تو جمل کی لڑکی ملی یا نہیں؟ ابھی نہیں جناب، میں پوری طرح تعاون کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ بہت پریشان ہے، کیا اس نے تمہیں پوری کہانی سنائی ہے؟ جی ہاں، شاید آپ اس بندر سے متعلق میرا خیال جاننا چاہتے ہیں۔ تم ٹھیک سمجھے، میری دانست میں وہ فنچ ہی ہو سکتا ہے، اور بندر کی کھال میں ہی جیل سے فرار ہوا ہوگا۔ ان اطراف میں بندروں کی کثرت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندر کی کھال جیل میں کیوں کر پہنچی؟ روئی کی گانٹوں میں جا سکتی ہے، سود کاٹنے کے لیے پچھلے ہی مہینے کئی گانٹیں جیل میں پہنچی تھیں، غالباً انہیں کھول کر چیک نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیل کے اندر بھی کوئی مددگار موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ڈی آئی جی نے کہا، اگر وقت ہو تو میرے آفس چلے آؤ۔ بہت بہتر، اس نے کہا، اور سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر خود بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے لیڈی انسپکٹر ریکھا کو طلب کر کے کہا تھا، تم یہیں بیٹھو اور حمید کی رپورٹ ریکارڈ کرتی رہو، اگر ضرورت ہو تو ڈی آئی جی کے آفس مجھ سے رابطہ قائم کر لینا۔ بہت بہتر جناب، اس نے سرخ رنگ کے انسٹرومنٹ پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ فریدی نے پارکنگ شیڈ سے گاڑی نکالی تھی اور ڈی آئی جی کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں تنہا ہی تھا، اٹھ کر فریدی کا استقبال کیا تھا۔ اور سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹھو، کوئی ضروری کام تو نہیں کر رہے تھے؟ تھا تو ضروری ہی، مگر اب دوسرے کو سونپ آیا ہوں۔ سوال تو یہ ہے کہ فنچ کو ان دونوں سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کے لیے کام کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے انہی لوگوں کی مدد سے جیل سے فرار ہوا ہو، آخر انہوں نے سنگھ ہی کو بھی تو انگیج کر لیا ہے، اب وہ زیرو لینڈ کا ایک ایجنٹ ہے۔ بڑے مجرموں کو وہ اس طرح اپنی تنظیم میں شامل کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ فنچ کو اسی لیے رہائی دلائی گئی ہے، وہ ان دونوں کی تلاش کرے۔ آپ خود خیال فرمائیے، اگر کوئی بندر کسی جیل کی چھت پر نظر آئے تو زیادہ سے زیادہ یہی کیا جائے گا کہ اسے پتھر مار کر بھگا دیا جائے گا، گولی تو نہیں ماری جائے گی۔ تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے، اب مجھے اس ٹھیکیدار کی تلاش ہے جس نے روئی کی گانٹیں بھجوائی تھی، لیکن وہ آج کل شہر ہی میں موجود نہیں ہے۔ ان لاشوں کی شناخت ہو سکی یا نہیں؟ نہیں جناب، ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہے، نتیجہ وہی رہا، یعنی الیکٹرک شاک۔ بڑی عجیب بات ہے، اور جو کچھ بھی تھا انہی انگشتریوں میں تھا۔ ہاں تم نے کسی کتے کا بھی ذکر کیا تھا؟ جی ہاں، اس کے سلسلے میں یہی رپورٹ ہے، اور ساری اموات ایک ہی وقت میں ہوئی تھی، اور اس کتے کا مالک بھی نہیں مل سکا۔ نہیں جناب، بس تو پھر یہی سمجھو کہ تمہیں الجھائے رکھنے کے لیے یہ حرکت ہوئی ہے، تاکہ فنچ اور ان دونوں کی طرف سے تمہارا ذہن ہٹا رہے۔ کوئی خاص بات نہیں، بارہا ایسے حالات سے گزر چکا ہوں، فریدی بولا۔ تم چائے پیو گے یا کافی؟ فی الحال کسی چیز کی بھی خواہش نہیں ہے، تو جمل کی لڑکی مل جائے تو مطلع کر دینا۔ بہت بہتر جناب، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ وہ اپنے آفس پہنچا تھا، ریکھا اب اسے دیکھ کر بولی، بس میں آپ کو فون کرنے ہی والی تھی، کوئی خاص بات؟ خان تجمل ابھی ابھی راٹیلے ہوٹل میں داخل ہوا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں۔ حمید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ باہر ہی ٹھہر کر انتظار کریں یا خود بھی اندر تشریف لے جائیں۔ کیا تم نے ہولڈ آن کرا رکھا ہے؟ جی ہاں۔ لاؤ ریسیور مجھے دو۔ ہیلو، ہاں۔ نہیں، تم باہر ہی ٹھہرو، ہمیں فی الحال صرف حالات کا اندازہ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ ریکھا کی طرف مڑا۔ کیا تم کوئی خاص کام کر رہی ہو؟ جی نہیں۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد میں پھر تمہیں طلب کروں۔ بہت بہتر، میں دراصل ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئی تھی۔ کہو کیا بات ہے؟ حمید صاحب نے پھر اس موٹے بھینسے کو میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ کل وہ ایک ٹرک پر 250 گملے لاد کر میرے گھر پہنچا تھا۔ اوہو، تب تو تمہارا لان بھر گیا ہوگا۔ سنیے تو صحیح، پتہ نہیں ان حضرت نے کیا پٹی پڑھائی تھی، ہر گملے میں دھتورے کا پودا تھا۔ موٹا کہنے لگا، اسی ہفتے کے اندر اندر بھنگ کے بھی 250 گملے مہیا کر دوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حمید کو کس طرح ٹھیک کروں۔ موٹا یہ بھی کہہ رہا تھا، دھتورے اور بھنگ کے پودے ایٹمی تاپکاری کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ میں قاسم کو سمجھا دوں گا، اس پر بھی باز نہ آیا تو تم خود ہی کسی دن اسے پکڑوا کر 2-3 دن کے لیے بند کرا دو، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ بس میں آپ کی طرف سے اجازت چاہتی تھی۔ جواز بھی ہوگا تمہارے پاس جب وہ بھنگ کے پودے لائے؟ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ فون کی گھنٹی پھر بجی اور فریدی نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے حمید ہی کی آواز آئی تھی، وہ اپنی لڑکی سمیت ہوٹل سے باہر آیا ہے اور اب جیپ میں بیٹھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے گھر تک پہنچا کر واپس آ جاؤ۔ خود کو ظاہر کروں یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اوکے فادر۔ فریدی نے ریسیور رکھ کر ریکھا سے کہا، تم تھوڑی دیر بعد خان تجمل کے گھر چلی جانا اور اس کی لڑکی سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اغوا کنندگان کے حلیے ضرور نوٹ کر لانا۔ بہت بہتر جناب۔ وہ چلی گئی اور فریدی نے ڈی آئی جی کو لڑکی کی بازیابی کی اطلاع دے کر اپنی میز کی دراز مقفل کی اور پھر آفس سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی راٹیلے ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ منیجر اسے دیکھتے ہی بوکھلا گیا، شاید پہچانتا تھا۔ فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت جناب؟ کچھ نہیں، بس ایک کپ کافی کے لیے چلا آیا ہوں۔ بہت بہتر، تشریف رکھیے جناب، ابھی حاضر کی جاتی ہے، اس نے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فریدی نے ہیڈ ویٹر کو اشارے سے بلایا اور آہستہ سے بولا، کیا یہاں کوئی بے حد پستہ قد آدمی بھی مقیم ہے؟ پچھلے ہفتے کی بات ہی جناب، اس نے 2 دن قیام کیا تھا، اس کے ساتھ ایک بہت لمبا آدمی بھی تھا، چینیوں کسی شکل تھی۔ اوہ، وہ خاموش کھڑا رہا۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، آج یہاں ایک مغویہ کی بازیابی ہوئی ہے اور معاوضے کی رقم انہی دونوں نے وصول کی ہے۔ ہو سکتا ہے جناب، لیکن میں نے انہیں نہیں دیکھا، ممکن ہے کسی کمرے میں یہ معاملہ ہوا ہو، میں تو صبح ہی سے حال میں ہوں۔ اگر وہ پھر نظر آئیں تو اس پتے پر مطلع کر دینا، فریدی نے اپنا کارڈ اسے دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر جناب، اس نے کارڈ دیکھے بغیر جیب میں رکھ لیا تھا اور بولا تھا، اور کوئی خدمت جناب؟ نہیں بس، جاؤ شکریہ، لیکن یہ بات ہم دونوں کی حد تک رہے گی اور تمہیں خاطر خواہ انعام بھی ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں جناب، وہ مسکرایا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد مینیجر دکھائی دیا، اپنی نگرانی میں فریدی کے لیے کافی لایا تھا۔ آپ بھی تو بیٹھیے۔ جی جی ہاں، شکریہ۔ آج کل آپ کی یہاں فلور شو نہیں ہو رہا؟ نہیں جناب، یہ چکر ہی ختم کر دیا، بڑا ہنگامہ ہوتا تھا۔ ہنگامہ؟ میں نہیں سمجھا۔ کوئی 15 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک قتل ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ کس طرح؟ ایک مقامی رکاسہ تھی، اس کی کسی شناسا نے چھیڑ دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، کئی تماشائی اس پر ٹوٹ پڑے، بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ کیا وہ بہت لمبا اور چینیوں جیسی شکل والا تھا؟ جی نہیں۔ اوہ، مینیجر ہنس پڑا اور پھر خفیف ہو کر بولا، ماں فرمائیے گا، مجھے وہ دونوں یاد آ گئے تھے۔ کون دونوں؟ ایک بے حد لمبا تھا اور دوسرا اتنا ہی چھوٹا، غالباً لمبے آدمی کی شکل چینیوں جیسی تھی۔ کس نمبر کے کمرے میں مقیم تھے؟ 28 نمبر میں غالباً، شاید انہوں نے وہ کمرہ ابھی تک چھوڑا نہیں ہے۔ ذرا میں ایک فون کال کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ فریدی کاؤنٹر پر آیا، خانت جمل کے گھر کے نمبر ڈائل کیے۔ خانت جمل کو بلائیے گا، میں فریدی بول رہا ہوں، اس نے ماؤس پیس میں کہا۔ چند لمحے منتظر رہا، پھر دوسری طرف سے خانت جمل کی آواز آئی تھی، شکریہ کرنل صاحب، آپ کے محکمے کی